الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وقال اللہ عز وجل وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ آج کی خصوصی نشست میں جو اس وقت ارض مقدس پر اسرائیلی جارحیت ہے، اس کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اظہار یکجہتی اور اس پوری سچویشن میں امت مسلمہ کا جو اس وقت امتحان ہے اور جو اصل کرنے کا کام ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ گزارشات ہیں کہ جو ہم سمجھیں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں باتیں آ چکی ہیں، پچھلے دنوں فلسطین کی جو تنظیم ہے حماس، اس کی جانب سے جو قابض اور ناجائز یہ صہیونی ریاست اسرائیل پر جو بھرپور حملہ اس کی طرف سے ہوا، اس کے بعد مشرق وسطی میں ایک جنگ کی آگ ہے کہ جو کہ بھڑک رہی ہے، اور اہل کفر میں اس وقت صف ماتم ہے کہ جو بچھا ہوا ہے، یعنی ایک جانب وہ فلسطینی مسلمان ہیں کہ جو اپنی ہی سرزمین پر آزادی سے جینے کی جو کہ ایک ان کا پیدائشی حق ہے، اس کی ایک جنگ ہے کہ جو مسلسل لڑ رہے ہیں پون صدی سے، اور یہ وہ حق ہے کہ جس کا بین الاقوامی جو قانون ہے وہ بھی ان کو مکمل حق ہے کہ جو کہ دیتا ہے، اور دوسری جانب جو یہ اسرائیل اس کی جو بدترین ریاستی دہشت گردی ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ یعنی قابض جو افواج ہیں ان کی جانب سے اس وقت ہم سب کے علم میں ہے کہ غزہ کی جو محصوری ہے، یعنی جو محصور آبادی ہے غزہ کی، اس پر وحشیانہ بے دریغ بمباری ہے اور فاسفورس بم کے ذریعے سے اس کا سلسلہ ہے کہ جو کہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اب تک سینکڑوں بے گناہ شہری ہے کہ جو کہ وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور ہزاروں اس میں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ حماس کی طرف سے یہ جو غیر متوقع اور نہایت کامیاب جو کاروائی ہوئی ہے، اس سے جو بھی بوکلاٹ کا جو شکار اس وقت اسرائیل اور خاص طور پر اس کے جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس کے حکم پر اس وقت غزہ کی مکمل ناکہ بندی ہے کہ جو کہ کر دی گئی ہے، ہر لحاظ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اندر نہ جا سکے، اور بہرحال اس پوری سچویشن میں بیک پر اسرائیل کے وہ امریکہ جس کی جانب سے حسب روایت جو بھی صہیونی ریاست ہے اس کے ناجائز وجود کو بچانے کی بھرپور کوشش ہے کہ جو کہ اس کی طرف سے جاری ہے، اسلحے کے ذریعے سے اور فنڈز کے ذریعے سے یہ سارے چیزیں ہیں کہ جو کہ اسرائیل کو پہنچائی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے، اور پھر یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں حماس کی اس جوابی کارروائی کو دہشت گردی قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں اور دے رہے ہیں اور اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور آواز میں آواز باز دیگر ممالک بھی ہیں، برازیل ہے اور اس طرح کے دوسرے ممالک بھی ہیں کہ جو ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کو کبھی فلسطین پر جو بھی ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم ہیں ان پر بولنے کی کوئی توفیق نہیں ہوئی آج تک، پون صدی سے، یعنی پون صدی سے جو یہ اسرائیلی اور اسرائیل صہیونی ریاست مسلمانوں پر فلسطین کے جو ظلم ڈھا رہی ہے، کس طرح سے ہزاروں وہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور کیا کچھ نہیں ہو گیا، بچوں کو کس طرح سے اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو اب تو بہت بول رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پون صدی سے ان کی آوازیں گنگ تھیں، یہ سب اندھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جب حماس نے بدلہ لیا ہے ان تمام غازبانہ کاروائیوں کے حوالے سے، تو اب ان ممالک کی جو بینائی ہے وہ لوٹ آئی ہے، اور یہ ہے کہ ان کو یہ ساری حماس کی کاروائی وہ دہشت گردی لگ رہی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اس میں ہم آواز ہیں، ہمارے بھی کچھ دانشور حضرات الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر، اور اس وقت حماس کو ان کی طرف سے ایک لیکچر ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی انسانی حقوق کا جو ہے وہ کچھ خیال رکھیں، ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی فکر سے اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جو پون صدی سے یہ ظلم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر، کبھی آج تک کوئی آواز ان کی طرف سے نہیں اٹھی، لیکن یہ ہے کہ اب ان کو ہیومن رائٹس ہیں کہ جو کہ یاد آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ناجائز صہیونی ریاست کہ جس نے پون صدی سے، جیسے میں نے عرض کیا، فلسطین کی سرزمین پر اپنا غاصبانہ قصبہ یعنی قبضہ ہے کہ جو کہ کر رکھا ہے، اور جس میں دنیا بھر سے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ صہیونیوں کو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو لا کر فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے ان کو آباد کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے نا قبضہ گروپ، یہ اس وقت اسرائیل میں، یعنی فلسطین میں اسرائیل پتہ نہیں دنیا بھر سے کہاں کہاں سے لا کر ان کو آباد کیا جا رہا ہے۔ جو ہر لحظہ یہ اسرائیل یہ مسجد اقصی کو شہید کرنے اور اپنا جو ایک بڑا منصوبہ، اس کا گریٹر اسرائیل ہے، اس کو قائم کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے، اور جس کا، یعنی اسرائیل کا ہر شہری یہ ہمیں علم میں ہونا چاہیے کہ وہ تربیت یافتہ فوجی ہے۔ اسرائیل کا ہر شہری، یعنی جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ عام معصوم شہری ہیں کہ جن کو حماس نے نشانہ بنایا ہے، تو یہ بہت ہی معصومانہ کردار ہے، اتنا بھی معصوم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ جو بھی یہ اسرائیل کا ہر شہری ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے، تربیت یافتہ فوجی، اور باقاعدہ ریکارڈنگز ہیں کہ جو کہ ویڈیو ریکارڈنگز آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولنگ سے بچوں کو کس طرح سے اسلحے کی تربیت ہے کہ جو کہ دی جا رہی۔ بہرحال فلسطین کے مسلمانوں کو پورا پورا حق ہے کہ جو کہ حاصل ہے کہ وہ ناجائز صہیونی آبادکاروں کو کہ جو یہ قابض ہوئے ہیں مسلمانوں کی سرزمین پر اور ارض مقدس سے، ان کو باہر نکالنے، یہ ان کا پورا حق ہے کہ جو کہ انہیں حاصل ہے، اور اپنے جو بھی علاقے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے وہ بھرپور کارروائی اور اس کا جواب دیں، یہ بھرپور حق حاصل ہے فلسطین کے مسلمانوں کو۔ بہرحال یہ تو ایک رخ ہے کہ جو کہ اس وقت چل رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی کچھ عرصے سے یہ بھی باتیں آپ کے علم میں کان میں پڑی ہوں گی، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر ایک خاص طبقہ ہے، اس کی طرف سے بڑے شد و مس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اور مثالیں یو اے ای کی اور بحرین کی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جس طرح سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ خواہ مخواہیں اپنے پاؤں پہ کلاڑی کیوں مار رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ اتنے مراعات سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو فلاں مراعات ہیں کہ جو کہ حاصل ہو جائیں گی، فلاں اسٹیٹس ہے دنیا کا جو کہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یعنی خاص طور پر پاکستان پر یہ دباؤ ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس پورے سیناریو میں انشاءاللہ آج کی جو نشست ہے، بہت اختصار کے ساتھ تین باتیں انشاءاللہ کہ جو کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ایک بات تو ہمارے علم میں بحیثیت مسلمان ہونے چاہیے کہ جو ارض مقدس اس وقت یعنی خون سے نہلایا جا رہا ہے، اس کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے، ارض مقدس فلسطین کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے بحثیت مسلمان کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس پر حق جو ہے وہ کس کا ہے، آیا یہودیوں کا حق ہے اس پر یا مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ ایک پہلی بات ہے کہ جو کہ سمجھنے کی، یہ کچھ تاریخی حقائق سے انشاءاللہ باتیں آ جائیں گی اختصار سے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو ابھی بات آئی کہ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جو کہ بات آ رہی ہے شد و مت کے ساتھ بعض مخصوص طبقات کی طرف سے، اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے اس گھڑی میں، اس وقت کے جو اسرائیلی غازبانہ کاروائیاں چل رہی ہیں، اس میں ایک امت مسلمہ کا ایک امتحان ہے اور ہمارے کرنے کا اصل کام کیا ہے، یہ تین باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے اختصار کے ساتھ آئیں گے. سب سے پہلے ارض مقدس کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے میں دو آیتیں اور تین احادیث ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو انشاءاللہ اس سے بات واضح ہو جائے گی. یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ارض مقدس کے لیے، ارض مقدس کی اصطلاح ہے کہ جو خود قرآن مجید نے استعمال فرمائی ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. قوم کو، ان کی یہود کو یہ کہا گیا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. دیکھو قوم تم داخل ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، یعنی فلسطین پر جو کفار تھے وہ قابض تھے، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اس ارض مقدس کو، اپنی آبا کی سرزمین کو جو ہے وہ حاصل کرو جو انبیاء کی سرزمین ہے علیہم السلام. التی کتب اللہ لکم، اور خوشخبری بھی دے دی کہ یہ تمہارے لیے زمین لکھ دی گئی. تو بہرحال یہاں سے بتانا اس وقت مقصود یہ ہے، اس یعنی ارض مقدس کی اہمیت یہ ہے کہ خود یہی الفاظ قرآن مجید نے ارض مقدس کے وہ استعمال کیا. اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بعض اختیارات تھے کہ جو ان کو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، جس طرح سے ہوا تھی کہ جو کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. الفاظ وہاں پہ آتے ہیں کہ بلے سلیمان ریح آصفہ، اور ہم نے اللہ فرمانے کہ مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا، تجریب امرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ جو کہ چلتی تھی اس یعنی ان کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، جب چاہتے تھے وہ جہاں چاہتے تھے سفر کرتے تھے. لیکن یہاں الفاظ کیا ہے، التی بارکنا فیہا، یعنی وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی ہوا ان کو لے کر کہ جس کو ہم نے برکت دی تھی. بارکنا فیہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس ارض مقدس کو ہم نے برکت دی تھی، اور یہی فلسطین کی طرف یہ اشارہ ہے. تو بہرحال یہ دو آیتیں ہیں کہ جو کہ ارض مقدس کی اصطلاح اور برکت کی اصطلاح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے لیے استعمال کی ہیں، اور اس سے زائد بھی آیات میں یہی اصطلاحات ہیں کہ جو کہ آتی ہیں. اسی طرح سے کوئی تین روایات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس ارض مقدس کی جو اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک. اس اعتبار سے بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا ثواب کی نیت سے قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں. یعنی ثواب اور اجر کو حاصل کرنے کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں کہ جن کا سفر کرنا وہ جائز ہے. پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام. دوسری مسجد ہے مسجد اقصی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ مسجد تعمیر فرمائی مسجد نبوی، یہ تین مساجد ہیں کہ جس کا سفر کرنا، اس کی طرف قصد کرنا ثواب کی نیت سے، یہ ہے کہ جو بالکل جائز ہے، بخاری کی روایت. اسی طرح سے ایک اور روایت ابو داؤد کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بھی مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے، یعنی جو مسجد اقصی سے نکلا مسجد حرام کی طرف کس نیت سے؟ حج یا عمرے کی نیت سے، احرام اس نے باندھا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ ہیں کہ جو کہ معاف کر دیے جائے گی، اور یا اس کے لیے جنت ہے کہ جو کہ واجب ہو جائے گی. یعنی یہ مسجد اقصی کی اہمیت ہے کہ جو اس حدیث سے بھی واضح ہے. اسی طرح سے ایک ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے اجر کے برابر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے اجر کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے اجر کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، یہ 1,00,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے. تو 50,000 نمازوں کے اجر کے برابر مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر ہے کہ جو کہ بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کوئی دو آیات اور تین روایات اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقوال سے مسجد اقصی اور اس ارض مقدس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہمارا ہے کہ اس ارض مقدس پر حق جو ہے وہ کس کا ہے، آیا یہودیوں کا حق ہے یا مسلمانوں کا حق ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ تاریخ پر ہمیں نگاہ کرنی ہوگی، تھوڑا پہلے کچھ تاریخ میں لے جا کر، اور وہاں سے کچھ باتیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، تو انشاءاللہ یہ پورا خاکہ ہے کہ جو ذہن میں رہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ ارض مقدس پر حق کس کا ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ یہود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ 1440 قبل مسیح کا دور ہے آپ کا، اور ارض مقدس پر امالکہ نامی قوم تھی کافر کہ جو کہ قابض تھی. اچھا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے آزادی اللہ تعالیٰ نے دلائی، اور غلام ان کو بنایا ہوا تھا آل فرعون نے، وہ غلامی سے نجات عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. پھر آل فرعون سے نجات دی، سمندر پھاڑ کے خوش راستہ نکال کے، اور یہ ہے کہ ان کو آسانی کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچایا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو غرقاب کر دیا معجزے کے ذریعے سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ عرض یعنی صحرائے سینا میں پہنچے ہیں تو بادلوں کا سایہ ہوا، من و سلوا ان کے لیے پکا پکایا کھانا اتر گیا، ایک چٹان سے 12 چشمے، کیونکہ 12 قبائل تھے، 12 چشمے ہیں کہ جو کہ پھوٹ نکالے گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کے ذریعے سے حکم اللہ کا پہنچا، قوم کو کہا کہ اے قوم، یہ ارض فلسطین ہے آگے، اور اس پر تمہارے دشمن ہیں کہ جو کہ قابض ہیں، تمہارے آبا اور انبیاء کی یہ سرزمین ہے، مقدس سرزمین فلسطین، لہذا اب اس کفار سے تم یہ اپنی سرزمین ہے کہ جو کہ حاصل کرو، اور اس سرزمین کو ان کفار سے پاک کرو، اور اللہ نے بشارت دی کہ تم ایک دفعہ داخل ہو جاؤ کامیاب تم ہی ہوگے، پتہ تمہیں نصیب ہوگی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کورا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، بزدل قوم تھی یہود، انہوں نے کہا کہ فضح بنتا و ربو کا فقاتل انا ہاہونا قائدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر لیں، ہم جو ہے وہ یہیں بیٹھے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر جو یہ انکار تھا ان کا جہاد کا اور ارض مقدس کو حاصل کرنے کے حوالے سے، انہوں نے بزدلی دکھائی کفار کے مقابلے میں، ڈر گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک وہ سرزمین ان پر جب وہ حرام کر، بھٹکتے رہے ادھر سے ادھر، اور بہرحال پھر 40 سال کے بعد ایک نئی نسل ہے کہ جو پروان چڑھی. اس درمیان موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وہ وصال ہو گیا، اللہ کی طرف چلے گئے، اور بہرحال یہ ہے کہ یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد نئی نسل ہے کہ جو یوشع بن نون کی قیادت میں، جو کہ شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ نوجوان نسل ہے کہ جو نکلی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ فتح ہے کہ جو کہ اس امالکہ نامی قوم پر ان کو حاصل ہوئی، ارض مقدس انہوں نے جب وہ حاصل کیا. اور بہرحال یہ ہے کہ وہ فتح جو ہوئی یوشع بن نون کی قیادت میں، کچھ عرصے کے بعد وہ عارضی فتح جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور پھر ان کی بزدلی کی وجہ سے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہی امالکہ نامی قوم دوبارہ سے جو ہے وہ غالب آ گئی. پھر ان کے درمیان آتا ہے حضرت طالوت کا دور، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ میں. یعنی بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے ایک سپہ سالار مانگا کہ ان کے ہمارے بچے وہ ہم سے لے لیے گئے، سرزمین اس پر دشمن قوم قابض ہو گئی، لہذا یہ ہے کہ ایک سپہ سالار کا تقاضا کیا، حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار مقرر کیا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ 1020 قبل مسیح کا دور ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا، ان کے ذریعے سے ارض مقدس پھر جو ہے وہ فتح ہوتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ 20 سال حضرت طالوت کی بادشاہت ہے، پھر اس کے بعد 40 سال داؤد علیہ السلام ان کی جو ہے وہ بادشاہت، اور پھر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، 40 سال ان کی بادشاہت ہے کہ جو اس ارض مقدس پر جب وہ رہی ہے. پھر ارض مقدس میں ایک مسجد ہیکل سلیمانی ہے کہ جو کہ بنائی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بعد آپس میں یہود جو ہے وہ جھگڑتے رہے، اور یہ ہے کہ وہ خانہ جنگی ہے کہ جو کہ شروع ہو گئی، اور یہ ہے کہ یہ دو ریاستوں میں بٹ گئے، یعنی شمالی ریاست اسرائیل اور جنوبی ریاست یہودا، لہذا یہ آپس میں تقسیم ہو گئے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 587 قبل مسیح میں عراق کا ایک بادشاہ تھا نبوکدنضر بخت نصر، اس نے جو ہے وہ حملہ کیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ سزا دی، اور وہ بخت نصر آیا ہے نبوکدنضر، اور یہ ہے کہ اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اور یہ ہے کہ کئی لاکھ یہودی ہے کہ جو قتل ہوئے، اور کئی کو جو ہے وہ ہزاروں کو وہ قیدی بنا کر جو ہے وہ لے گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اس وقت نبی تھے، وہ کسی کام سے باہر شہر سے نکلے ہوئے تھے. اب جب وہ واپس آئے ہیں اور اپنے شہر کا حال دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو جو بالکل ہی ایک اینٹ سلامت نہیں رہی، کیسے اس کو جو ہے وہ دوبارہ آباد کرے گا، زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے پھر 100 سال ہے کہ جو عزیر علیہ السلام کو سلایا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آتا ہے. اب یہ 100 سال کا جو عرصہ سلایا عزیر علیہ السلام کو، اس درمیان کیا ہوا کہ جو بخت نصر وہ کئی لاکھ یہودی ہزار قیدی بنا کر لے گیا تھا، تو حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے عراق بابل پر، اور وہاں سے ان کے ذریعے سے پھر یہ اسرائیلی ہیں کہ جو کہ وہاں سے آزاد ہوئے ہیں اور پھر یہ آئے ہیں واپس ارض مقدس میں، اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ پھر جو تورات بکھر گئی تھی اس کو یادداشت کی بنیاد پر جمع کیا، پھر ہیکل سلیمانی ہے کہ جو کہ دوبارہ سے تعمیر ہوا، عظیم مکابی سلطنت ہے، مکابی سلطنت کے جو کہ قائم ہوئی. بہرحال یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے ان کو عروج ہے کہ جو کہ حاصل ہوا. پھر اس کے بعد حضرت مریم سلام علیہا کی جو بھی پرورش ہے وہ بھی ہیکل سلیمانی میں ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش کفالت میں ان کی پرورش ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ بعثت ہوتی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے تو یہودیوں کی طرف سے بہتان تراضی ہے کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا کہ بھئی جو یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہ تو جادو ہے، اور جادو دین اسلام میں کفر ہے، اور جو کفر انہوں نے کر دیا تو اب یہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ اور واجب القتل ہو گئے. لہذا یہودیوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سلیب دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے رفع عثمانی کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو محفوظ رکھا روح اور جسم کے ساتھ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہود پر پھر اس نتیجے پر سزا ہے کہ جو کہ آئی آخری، یعنی ایک کوڑا دوبارہ سے ان پر برسا، ایک بخت نصر کے ہاتھوں برسا تھا. اب 70 عیسوی میں یعنی روم سے ٹائٹس رومی ہے کہ جو کہ آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، ہیکل سلیمانی دوبارہ جو ہے وہ شہید ہوا اور کئی دوبارہ سے لاکھ یہودی ہیں کہ جو کہ ہلاک ہوئے. اور بہرحال یہ ہے کہ ارض مقدس میں جو ہے وہ یہود پر پھر پابندی ہے کہ جو کہ لگا دی گئی کہ یہ اب اندر داخل نہیں ہو سکتے، اب یہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے یہود. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہی وہ دور ہے کہ جو ان کا دور انتشار کہلاتا ہے، بالکل یہ تتر بتر ہو گئے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور 620 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا جاتا ہے معراج کا. اور یہ سفر معراج تو عروج کو کہتے ہیں، آسمانوں پر بلانا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں ہی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی رات و رات اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا مسجد حرام سے، کدھر؟ مسجد اقصی. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ دونوں جو مقدس جگہیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان پر اب اصل حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ امت مسلمہ کا ہے، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی یعنی تولیت تھی ان کی یہود کی، وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کا تاج بھی ان سے لے لیا، اور یہ ہے کہ یعنی اس سرزمین کی جو بھی ایک تولیت تھی اس سے بھی معزول ان کو کر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، اور وہاں تمام انبیاء کی امامت ہے کہ جو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور نماز پڑھائی ہے، اور پھر وہاں سے یہ جو گنبد صخرہ ہے، گولڈن ٹیمپل جو بھی یا گنبد ہے، لہٰذا وہاں سے پھر یہ معراج ہے کہ جو کہ ہوا ہے، اور آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 5 سال کے بعد، یعنی 637 عیسوی میں، 632 میں آپ کا وصال ہوا، 637 عیسوی میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو پھر فتح کر لیا. اور یہ دور کون سا ہے؟ یہ حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ وہ بھی بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں سے، کئی دن کا محاصرہ چل رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہیں کے عیسائیوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ یہ یعنی ہمیں جو کنجیاں ہیں وہ کس شخصیت کے حوالے کرنی، وہ شخصیت ہم اسے دیکھ کر جو ہے وہ پہچان لیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں ان کی نشانیاں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں. لہذا یہ ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، وہ اپنے ایک غلام کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے ہیں اور کیا طے کر کے کہ بھئی یہ نہیں ہوگا، غلام سے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہوگا کہ میں پورا سفر جو ہے وہ سواری پر بیٹھ کے کروں گا اور تم پیدل چلو گے، نہیں کچھ عرصے کچھ دیر کے لیے میں سواری پر بیٹھوں گا تم آگے چلو گے اور کچھ پھر عرصے جو ہے وہ باری باری تم سواری پر بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کے آگے چلوں گا۔ اب جب عرض مقدس پر جو ہے وہ پہنچے ہیں تو عیسائیوں نے وہاں دیکھا کہ کیفیت کیا تھی کہ باری تھی حضرت عمر فاروق کی آگے چلنے کی اور بیٹھنے کی باری تھی سواری پر کس کی، غلام کی، اس حالت میں داخل ہوئے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ نشانیاں موجود تھیں، تورات اور انجیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وہ دیکھ لی انہوں نے، اور بغیر کسی جنگ کے عرض مقدس کی کنجیاں ہیں کہ جو کہ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، تو یہ بیت المقدس جو ہے وہ حاصل ہو گیا، پھر فتح ہو گئی مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اب بہرحال عیسائیوں نے یہ عرض مقدس کی کنجیاں دیتے وقت ایک درخواست کی، اور وہ درخواست یہ کی حضرت عمر سے کہ یہودیوں کو اس عرض مقدس میں داخل نہ ہونے دیجیے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس درخواست کو مانا نہیں حضرت عمر فاروق نے کہ شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہو گئی اور یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ یہودی اس علاقے میں آ کے عرض مقدس میں آباد نہیں ہو سکیں گے، یعنی اپنے کوئی گھر جو ہے وہ یہاں پر تعمیر نہیں کر سکیں گے، آباد نہیں ہو سکیں گے، باقی یہ ہے کہ وزٹ آ کے کرنا چاہے کر کے اور واپس یہ چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ جو کہ طے ہو گئی تھی۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے دوبارہ حملہ کر کے بیت المقدس ہے کہ جو کہ حاصل کر لیا اور اس کو چھین لیا، اور 88 برس تک یہ قبضہ ہے کہ جو کہ عیسائیوں کا وہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، مسلمانوں میں وہ عظیم شخصیت وہ نمودار ہوتی ہیں، 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کی قیادت میں بیت المقدس ہے کہ جو کہ دوبارہ حاصل ہوتا ہے اور مسلمانوں کی فتح ہے کہ جو کہ ہوتی ہے۔ اور بہرحال پھر اس کے بعد جو فرسٹ ورلڈ وار ہے، پہلی جنگ عظیم، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس یعنی جنگ عظیم کے دوران، پہلی جنگ عظیم کے دوران یعنی جو برطانیہ ہے اس کی سازش ہوتی ہے اور عربوں اور ترکوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑایا جاتا ہے، بیت المقدس سے ترکوں کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور مشرق وسطی کو کئی عرب ممالک میں، چھوٹے چھوٹے عرب ممالک میں کہ جو پہلے متحد تھے اور پورا یہ عرب کہلاتا تھا، کئی عرب ممالک میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی یہ مصر ہے اور یہ عراق ہے اور یہ سارے عرب ممالک جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور یہ ہے کہ جو اتحاد تھا مسلمانوں کو اس کو بالکل تتر بتر کر دیا گیا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر 1917 میں برطانوی جو وزیر خارجہ تھا بالفور، وہ اعلان بالفور ہے کہ جو کہ ہوتا ہے بڑا مشہور، اور اس کے ذریعے سے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے کہ جو کہ دے دی جاتی، لہذا یہ ہے کہ پھر ہوا یہ ہے کہ یہ یہود پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کر مہنگے مہنگے داموں، منہ مانگے داموں میں انہوں نے یہ عرض مقدس کی زمینیں ہیں کہ جو کہ حاصل کی ہیں، اور اس پر آ کر جو ہے وہ آباد ہوئے، اور بالآخر برطانیہ اور امریکہ کی ملی بھگت سے 1948 میں یہودی ریاست جو کہ ناجائز ریاست ہے، وہ قابض ریاست، وہ اسرائیل کا قیام ہے کہ جو کہ وہ ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ اسرائیل کا جب قیام ہوا تو اس کے بعد سے پھر گریٹر اسرائیل، اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو بھی منصوبہ ہے نا، یہ یعنی یہ اسرائیل کے جو بھی وہاں پر ہیڈ کوارٹر ہے اس کی پیشانی پر یہ پورا نقشہ ہے گریٹر اسرائیل کا کہ جو کہ انہوں نے چسپا کیا ہوا ہے، کہ جس میں مدینے کا بھی کچھ علاقہ ہے اور اسی طرح سے وہ علاقے کے جو کہ آج سورس جہاں پر آپ کو نظر آتی ہے، یہ سارے علاقے وہ گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے کا وہ پورا پلان ہے کہ جو کہ بڑی تیزی سے اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اس کے راہ میں، گریٹر اسرائیل کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ڈالنے والے ممالک تھے، عراق، اس کا کس طرح سے کیا حشر کیا، افغانستان پر کس طرح سے حملہ کیا، اور سب سے بڑی جو رکاوٹ وہ سمجھتے ہیں اپنے لیے وہ پاکستان، وہ ٹارگٹ تھا، اس کے اٹامک دانت توڑنے کے حوالے سے وہ بات میں ابھی آپ کے سامنے جو وہ رکھ دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ دوسرا موضوع ہمارا یہاں پر مکمل ہوا کہ اس کی تاریخی جو حقیقت ہے عرض مقدس کی، اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آئی، اور پھر اس پر حق جو ہے وہ کس کا ہے، لہذا وہ تاریخ حقیقت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس پر مسلمانوں کا ہی حق ہے مطلقاً کہ جو ارض مقدس پر ان کو حاصل ہے، قطعاً یہود کا اس پر کوئی حق نہیں. باقی یہ ہے کہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کیا تسلیم کر لیا جائے، جو یہ ایک پریشر ہے عالمی پریشر کے جو کہ یعنی تمام اسلامی ممالک میں عرب تو جو ہے وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں، بحرین اور یو اے ای کی مثال ہے کہ وہ تو قبول کر چکے اور باقی عرب ممالک بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان پر بھی بہت پریشر ہے کہ جو کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. تو آیا اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ لہذا اس بات کو بھی سمجھنا ہے دو زاویوں سے، یعنی سیاسی زاویے سے بھی اور مذہبی زاویے سے. لہذا سیاسی زاویے سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو معمار پاکستان ہے، پاکستان کے بنانے والے کون؟ قائد اعظم محمد علی جناح. لہذا وہ کیونکہ بانی پاکستان تھے اور واحد سیاست دان تھے کہ جو کہ غیر متنازع تھے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، غیر متنازع شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح. انہوں نے اسرائیل کے قیام پر، جب اسرائیل کا قیام ہوا، جو قائد اعظم کا تبصرہ تھا وہ ذرا سنیے گا. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ اسرائیل از این illegitimate چائلڈ آف دا ویسٹ، کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے. کون کہہ رہے تھے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. اور اسرائیل کے قیام سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ بھی فرما دیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ جب تک ایک بھی مسلمان مرد اور عورت زندہ ہے تو اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز جو ہے وہ قابل قبول نہیں. جب تک ایک بھی مرد یا عورت مسلمان زندہ ہے، اسرائیل کا کوئی وجود جو ہے وہ قابل قبول نہیں. بہرحال یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ تھا اسرائیل کے حوالے سے. پھر پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ کون تھے؟ لیاقت علی خان مرحوم. اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیاقت علی خان مرحوم کون تھے؟ قائد اعظم کے دست راست تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم جب انہوں نے پہلا یعنی دورہ کیا اپنا اسرائیل کا، اسرائیل کے یعنی بلکہ وہ اسرائیل نے بلکہ سرکاری دورے پر امریکہ گئے تھے، اور وہاں پر یہودیوں نے ان کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا، ریڈ کارپٹ ویلکم ہے کہ جو کہ ان کا کیا گیا یہود کی طرف سے، اور یہ کہ وہاں شاندار ضیافت کا بھی انتظام کیا گیا، اور میزبان نے پھر جو یہودی تھا میزبان وہاں کا تقریب کا، اس نے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات پیدا کر لے اور اس کو تسلیم کر لے تو پاکستان کو ہم ناقابل یقین فائدے ہیں کہ جو کہ مالی فائدے پہنچائیں، پاکستان کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ جائے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. تو بہرحال لیاقت علی خان کا جو منہ توڑ جواب تھا، بڑا کرارا جواب، وہ بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ جینٹل مین آر سولز آر ناٹ فار سیل، کہ جینٹل مین یاد رکھو کہ ہماری جو روحیں ہیں نا، یعنی اگر میں ترجمانی کروں کہ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ بکاؤ نہیں ہے، ہم بکاؤ مال نہیں ہے کہ تمہارے ان دو ٹکوں پر جو ہے وہ اپنے روح کو جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیں. تو جینٹل مین آر سولز آر ناٹ فار سیل، یہ ان کا کرارا جواب تھا منہ توڑ. لہذا یہودی طویل عرصے تک ان کا منہ ہے کہ جو کہ بندرا. اب بہرحال 1967 میں پھر جب اسرائیل نے مشرق وسطی کی جنگ جیتی ہے تو اس کا جشن منایا پیرس میں، اور یہ ہے کہ وہاں کا جو سابق اسرائیل کا وزیر اعظم تھا بن گوریون اس کا نام تھا، اس نے تقریر کرتے ہوئے بھری محفل میں یہ کہا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، یہ عرب ممالک ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے. اور اس کا یہ کہنا جو ہے وہ آج ثابت ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ ہمارا جو اصل دشمن اور حریف ہے وہ پاکستان ہے، یہ بچنا نہیں چاہیے، ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے ہماتن جو ہے وہ تیار رہنا ہوگا، پاکستان ہمارا اصل دشمن. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جب یہ بن گوریون کے یہ الفاظ تھے، اس وقت پاکستان ایٹامک پار نہیں بنا تھا. اب کیونکہ یہ ایٹامک پار بن گیا ہے تو یہ کتنا گھلتا ہے پاکستان اسرائیل کو، آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے. اور جان لیجئے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو یہ ہمالیائی غلطی ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ کر لی، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ہمارے جو ہاتھ پاؤں باندھیں گے نا اسرائیل، وہ بالکل ویسے ہی باندھے گا کہ جو کہ مشرق وسطی کے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں کس طرح سے اس کو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں. یہی حشر پھر ہمارا ہونا ہے اگر ہم نے یہ ہمالیائی غلطی کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ تو ایک سیاسی زاویہ تھا، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے کہ نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہمارے بانی تھے پاکستان کے بنانے والے ان کی نگاہ میں تو اس کا کوئی یعنی تصور نہیں. اب مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں؟ مذہبی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن تو آغاز میں ہی 1400 سال پہلے، اور قرآن اپنے آغاز میں یہودیوں کو مغضوب علیہم قوم قرار دے رہا ہے. کون سی سورت میں؟ سورہ فاتح میں ہم آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، دعا ہے نا سلیم الفطر انسان کی، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور یہ مغضوب علیہم کون کون ہے؟ حدیث کے مطابق وہ اسرائیل، یہ یہودی ہیں کہ جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ہے کہ جو کہ نازل ہوا. اور بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آغاز میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ذلت اور محتاجی ان یہود پر تھوپ دی، وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، تھوپ دی گئی ان یہود پر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق نبیوں کو قتل کیا. یعنی ایسے یہ بدبخت قوم ہے کہ اپنے نبیوں کو بھی جب وہ نہیں چھوڑا ان کو قتل کیا ہے، ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء ہیں کہ جو کہ قتل کیے انہوں نے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ناہنجاروں سے اور ان کے جو بھی ظلم و ستم ہے اس کے ہتھکنڈوں سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر کس طرح سے وہ قرآن مجید میں آتا ہے آخری نبی کی کس طرح سے انہوں نے مخالفت کی ہے. یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، اس میں واضح طور پر اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ لتجدن اشد الناس عداوت للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اے نبی آپ لازمن پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن، شدید دشمن مسلمانوں کا کس کو؟ ان لوگوں کو کہ جو یہودی ہیں اور وہ کہ جو کہ مشرک. لہٰذا آج بھی آپ دیکھیں 1400 سال پہلے بھی یہ گٹھ جوڑ تھا قریش مکہ کا اور یہود کا مسلمانوں کے خلاف، آج بھی دیکھیں اسرائیل وہاں ہے اور یہ برابر میں جو بھارت ہے یہ کون ہے؟ مشرک ہیں ہندو. یہ یہود اور ہنود کا یہ گٹھ جوڑ ہے کہ جو الکفر ملت واحدہ، یہ مسلمانوں کے خلاف یکجان ہو کے اور کس طرح سے اپنی دشمنی ہے کہ جو کہ نکال رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دشمن قرار دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو، کہ کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 آغاز میں تلاوت کی گئی، ترجمہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، دیکھو نہ بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں. کون ہے یہ؟ من الذین اوت الکتاب من قبلکم، یہ وہ لوگ کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اہل کتاب یہ یہود، اور والکفار اولیاء، اور جو کفار ہیں کبھی بھی ان کو دوست نہ بنانا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن. لہذا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میرے اور آپ کے لیے کہ کبھی بھی یہ دوست نہیں ہو سکتے کہ جو تمہارے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں. تمہارا یہ دین ہے کہ جو کہ خاص طور پر یہود کو جو ہے وہ کھلتا ہے، نصاب سے کھرچ کھرچ کے وہ آیات ہیں کہ جو کہ نکالی گئیں کہ جو ان پر غضب جو ہے وہ والی آیات تھیں. لہذا یہ منصوبے ہیں سارے بہرہ روی ہے کہ جو کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ انجیکٹ اپ کر رہے ہیں کتنی خطرناک سطح پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اب آخری بات جو سمجھنے کی ہے، یہ تو پورا سینیریو ہمارے سامنے آ گیا، اصل دشمن بھی جو ہے ہمارا واضح ہو گیا، ارض مقدس پر اصل حق کس کا ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور کیوں ہمیں اس کو تسلیم نہیں کرنا یہ بھی واضح ہو گیا. لہذا اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمانان پاکستان خاص طور پر اور پوری امت مسلمہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی یہ تین مقدس جگہیں ہیں کہ جن کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کہ ان پر کوئی دیگر اقوام آ کے قابض ہوں. حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، اور یہ پھر مسجد اقصی ہے، بیت المقدس. یہ تین مقدس جگہیں میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جس میں غیروں کا قبضہ ہو جائے لہذا یہ ہے کہ جب جب یہ کیفیت ہوئی تو مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کرتے رہے، اور یہ ہے کہ وہ اس قابض قوم سے ان ارض مقدس کو جو ہے وہ نجات دلاتے رہے۔ اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر لازم بات ہے کہ اسے دوسری چیز بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ جو یہ بیت المقدس پر غازبانہ قبضہ ہے اسرائیل کا، جب اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ غازبانہ قبضہ بھی ہے کہ جو کہ یعنی تسلیم کرنا ہوگا، یہ ہمالیائی غلطی ہے کہ جو کہ ہوگی پھر ہماری طرف سے۔ اور اہم ترین بات، آخری بات، اسی پر میں بات مکمل کر لوں گا، جو احادیث سے جو بات ثابت ہو رہی ہے، جو پیشن گوئیاں ہیں مستقبل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو آخری ایک شخصیت آنی ہے قرب قیامت، دجال، وہ دجال اس کا جو یعنی ہیڈ کوارٹر بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اسرائیل کو وہ اپنا ہیڈ کوارٹر ہے کہ جو کہ بنائے گا، اور یہ ہے کہ مسلمانوں یعنی جو حقیقی مسلمان ہیں ان پر بدترین ظلم و ستم ہے کہ جو کہ وہ پھر ڈھائے گا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ پھر شخصیت دجال ہے کہ جو وہ جہنم واصل ہوگا اور یہ لد سے فرار ہوگا، یعنی شخصیت جو دجال ہے جو کہ آنے والی ہے وہ لد کا علاقہ ہے، اور یہ لد کا علاقہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آج اسرائیل نے اپنا ایک ایئرپورٹ ہے کہ جو کہ تعمیر کیا ہوا ہے، وہاں سے یہ فرار ہوگا۔ تو اب بہرحال وہی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اسے تسلیم کر لیں، اس ملک کو، اس ناجائز ریاست کو، کہ جس سے تا قیامت ہماری اور آنے والی جو بھی نسلیں ہماری اس سے جنگ ہے کہ جو کہ جاری، کیا ہم اس ریاست کو جو ہے وہ تسلیم کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور آج لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یعنی جو مادہ پرستانہ سوچ ہے وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بھائی اپنا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہو، معاشی لحاظ سے اتنے فوائد ہیں کہ جو کہ حاصل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر فرم کنوکشن ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم گھاس پھوس ہمیں کھانی پڑ جائے، اتنے جو ہے وہ مالی کوئی نقصانات ہمیں ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسرائیل کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کلاڑی ماریں گے اور یہ خودکشی کے مترادف ہے امت مسلمہ کے جو کہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ کرنے کا کام اس وقت کیا ہے؟ اس وقت کا جو یہ غازبانہ قبضہ اور جو بمبارمنٹ اسرائیل کی ہو رہی ہے وحشیانہ، اور اس کی جو بھی یہ ناجائز ریاست ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، کرنے کے بہت سارے کام ہیں ویسے، اور اصل میں وہ کام جو کرنے والے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے، یعنی جو مقتدر حلقے ہیں خاص طور پر ممالک ہیں جن کے پاس قوت ہے، لہذا وہ کام عملی کر نہیں پا رہے، بس ٹیبل ٹاکس ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں، کچھ اجلاس ہیں کہ جو کہ احتجاجی ہو جاتے ہیں، کچھ فونز ہیں کہ جو کہ کر لیے جاتے ہیں، بھائی ان سے آگے بڑھ کر کوئی عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ مسلمان ممالک پہلی چیز جو کرنے والی ہے کہ قطعاً اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرے، کوئی اس میں پیش قدمی نہ کرے، پھر ان کا جو بائیکاٹ ہے، اکنامک بائیکاٹ وہ کرنا چاہیے، بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ یعنی ٹرانزیکشنز ہیں اور جو کہ مسلم ممالک میں جو ہے وہ اسرائیل کی ہوتی ہیں، تجارتی تعلقات ہیں کہ جو کہ استوار کیے ہیں بلینز آف ڈالر۔ لہذا یہ ہے کہ اعلان آج مسلم ممالک اگر کر دیں کہ تم اگر یہ اپنا غازبانہ قبضہ نہیں چھوڑتے اور ظلم و ستم مسلمانوں پر فلسطین کے نہیں چھوڑتے، لہذا یہ ہے کہ ہم تمہارا سوشل بائیکاٹ ہے، اکنامک بائیکاٹ جو کہ کریں گے، کوئی تجارت تم سے نہیں ہوگی، تمہاری کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتی۔ آپ یقین کریں کہ یہ نہ کو چنے چبوا دے گی یہ عملی قدم کے جو کہ صرف اتنا سا اگر ہم اٹھا سکیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا جو مقتدر ممالک ہیں یعنی سعودی عرب ہے اور اس طرح کی دیگر ممالک ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو سرحد ملتی ہے مصر سے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر جو عملی اقدامات ہیں خاص طور پر جو یہ جنگ میں، اس میں باقاعدہ جو بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، مالی تعاون ہو، عسکری جو بھی تعاون ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور سو باتوں کی ایک بات ہے کہ دنیا کے کسی ایک خطے پر اسلام کا عادلانہ نظام اگر بالفعل قائم کر کے دکھا دیا جائے تو پوری انسانیت کو یہ پتہ چلے گا کہ اس اسلامی ریاست اور خلافت کا جو بھی نظام ہے اس کی برکات کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو ایک کتابوں میں اس کے محاسن ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، کوئی ایک خطہ آپ اسلامی وہ ریاست پر مبنی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں اسلام اپنی اصل بنیادوں پر قائم، ہاں چند سزائیں ہیں کہ جو بعض ممالک میں قائم ہیں، اسلام اپنی بنیادوں پر قائم نہیں. جی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شیر ہوتے ہیں دشمن ممالک، جو رہی صحیح اسلامی یعنی خلافت کا جو بھی نظام تھا کہ جو 1924 میں اس کی بھی تنسیق کا معاملہ ہو گیا، لیکن جس جیسی بھی وہ خلافت کا نظام قائم تھا ایک دھاک تھی مسلمانوں کی، اور جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا تھا خلیفہ کی طرف سے اگر کوئی ایک قول چلی جائے تو سارے دشمن پیچھے ہٹ جاتے تھے. لہٰذا آج اگر وہ خلافت میں مبنی نظام جو اصل نظام قیامت سے پہلے پہلے قائم ہونا ہے، بعض پیشن گوئیاں اللہ کے رسول کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں، وہ قائم ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی عظیم جنگیں بھی ہونی جس میں ہمارا کردار بھی سامنے آنا ہے. انہی خطوں پر یہ افغانستان اور پاکستان کا جو ایک خطہ خراسان کا علاقہ ہے، یہاں امام مہندی کی مدد کے لیے جو ہے وہ کئی جماعتیں ہیں کہ جو کہ علم ہیں کہ جو کہ نکلیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں افغانستان میں جو اس وقت طالبان افغانستان کو جو ایک قوت حاصل ہوئی ہے یہ اسی کی طرف پیش قدمی ہے انشاءاللہ، کہ جو مستقبل خبریں اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہم قائم کر دیں گے تو پھر یعنی دارالافتاء سے صرف فتوے نہیں نکلیں گے، صرف جو ہے وہ زبانی کلامی باتیں نہیں پہنچائی جائیں گی دشمنوں کو، بلکہ پھر یعنی عملی اقدام ہے کہ جو کہ کیا جائے گا، پھر دانت کھٹے ہیں کہ جو کہ کیے جائیں، ایک حکم ہے کہ جو کہ خلیفہ کا جاری ہوگا، اور یہ بتاشی کی طرح جس طرح سے آج ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے سجدے میں گریں. اور بہرحال یہ گریٹر اسرائیل کے بنانے میں جو پیش قدمی ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل انشاءاللہ مستقبل میں ان کا گریٹر گریو یارڈ ہے کہ جو کہ بننے جا رہا ہے، ایک عظیم قبرستان ہے کہ جو کہ یہود کا بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر کہ جو کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اللہ کے رسول کی، اور ایک ایک یہودی ہے کہ جو کہ جہنم حاصل ہوگا، اور قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر اسلام کا بول بالا ہو. یہ پیشن گوئی کس کی؟ اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان پر جو آخری کوڑا ہے یہود پر وہ تو آنا ہی آنا ہے، اس میں اپنا کردار ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہم کتنا جو ہے وہ گود میں جا کے ہم دشمنوں کو بیٹھتے ہیں، ان کے دل دادا جو ہے وہ بنے ہوئے، ہمارا طرز لباس، طرز رہائش، ہمارے فیصلے جو ہے وہ ہم ان سے کرا رہے ہیں، ہماری حیثیت نہ 3 میں نہ 13 میں. تو اپنی حیثیت ہم پہچان کے، یہ جو جرم ضعیفی ہے جیسے اقبال نے کہا نا کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو پھر یہ مردہ قومیں ہیں کہ جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں، جو اتنی چھوٹی ریاست کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے، وہ ایمان قوت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیدا ہو. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اس آیت پر کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ کی نصرت ہے کہ جو کہ شامل حال ہوگی، اور کوئی دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ یہ جرت یہ ہمت ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے. اور اصل چیز یہ ہے کہ حکمران طبقہ اس کو ہم غیرت دلائیں، لیکن اپنی زندگی کی بھی جو ہے وہ اصلاح کریں، اپنے اس ذات پر اللہ کے عادلانہ نظام کو ہم قائم کریں، تو پھر بعد میں پوری دنیا پر کوئی تک ہے کہ جو کہ بنے گی. اپنی یہ 5-6 فٹ کے جسم پر تو اللہ کو بڑا کر لیں، اصل بات یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہرحال جو بھی فلسطین کے مسلمان اس وقت اذیت میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور جو بھی محاصرہ ان کا کیا ہوا ہے، ناکہ بندی کی ہوئی ہے، کوئی غذا اندر نہیں جا پا رہی، اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں ہمت اور جرت ہر سطح پر. جسد واحد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے قرار دیا پوری امت مسلمہ کو کہ جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تو یہ ان کا کرب ہمیں محسوس کرنا ہے. کئی کئی یعنی روزانہ کی بنیاد پر لاشیں ہیں کہ جو کہ وہاں پہ گر رہے ہیں، کم از کم وہ درد محسوس کریں گے. اپنے بچوں کو وہ مسجد اقصی اور ارض مقدس کی باتیں ہم بتائیں گے، ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کریں گے، یہ کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.